Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-karim, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. اسلام مذہب ہے یقین، یہ موضوع تھا جو ہم مطالعہ کر رہے تھے. شروع میں کوئی ڈویژن ان شاء اللہ جب تک ہو سکے گا، اور پھر ان شاء اللہ آگے بڑھتے ہیں. ہم نے کل موٹی موٹی باتیں یہ سمجھی تھی کہ ہر لفظ جو ہم دین کے اس سبجیکٹ میں سمجھ رہے ہیں اس کے دو معنی پاسبل ہوتے ہیں، لوکی معنی ایک اصطلاحی معنی. لوکی معنی وہ معنی ہیں جو ڈکشنری سے حاصل ہوتے ہیں، لوگوں سے معلوم ہوتے ہیں، اور اصطلاحی معنی جو ہے وہ دین کی اصطلاح کہاں سے حاصل ہوتی ہے، سنت. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے معنی ہوتے ہیں ٹرمینالوجی، کہ دین میں وہ لفظ ایسے ٹرم جو ہے اس کے معنی کیا ہیں، یہ معنی کہلاتے ہیں اصطلاحی معنی. تو یہ دونوں معنی ہم دیکھتے تھے. اسلام کے ہم نے لوگی معنی کیا سمجھے تھے، سر جھکا دینا، ٹھیک ہے، اپنی مرضی جو ہے وہ سرینڈر کر دینا، ٹو سرینڈر، ٹو گیو اپ ریزسٹنس، یہ سارے معنی تھے. گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اطاعت قبول کر لینا، ٹھیک ہے، مرضی چھوڑ دینا، یہ سارے معنی تھے اسلام کے لوگی معنی، ڈکشنری نہیں ہے. لیکن اسلام کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مکمل ضابطۂ حیات، ایک پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف. دوسری چیز کیا تھی؟ مذہب. مذہب کے کیا معنی تھے؟ اصطلاحی. لوکی معنی کیا تھے؟ اصطلاحی. کیا تھے؟ لوکی معنی میں نے کہا تھا کہ یہ اسمت زرد ہے، زرد کسی جگہ کو کہتے ہیں، کسی جگہ کا نام، وہ پگڈنڈی جس پر بہت چلا جائے، جو ایک رستے کی شکل اختیار کر لے، وہ یہ معنی اس کے لوکی معنی، راستہ، طریقہ، بنا کا. اور اسی میں اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مذہب. ہاتھ اٹھائیے، جواب دیجیے. صحیح ہے. اپنے اپنے بارے میں، اس زندگی، موت کے بعد کیا ہوگا، یہ کائنات کس نے بنائی، کیوں بنائی، یہ سارے تصورات، ان کا جواب جو ہے وہ اس کے اصطلاحی معنی ہے. عموماً یہ ٹرم جو استعمال ہوتی ہے وہ مسالک کے لیے ہوتی ہے، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی. ورنہ جب اسلام کے بارے میں قرآن میں بات آتی ہے، حدیث میں بات آتی ہے، تو کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ دین کا. اور دین کے دوسرے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دین کے دوسرے معنی ہوتے ہیں بدلا، ٹھیک ہے، بدلا دینا. انہی معنوں میں جو ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے سورہ فاتحہ کی تیسری آیت، مالک یوم الدین، وہ اللہ بدلے کے دن کا معنی ہے. لیکن یہ بدلہ جو ہے اس کی لوگی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے، اس میں قانون آ گیا ہے، جس میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم میں سے سب جانتے ہیں، اور سورہ یوسف میں آیت نمبر 66 کے الفاظ آتے ہیں، ما کانا لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک لے لیں بادشاہ کے قانون میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تربیت سکھائی، ہمیں معلوم ہے وہ اشیاء جو ہے چھپا دیا گیا سامان میں، بھائی کی پھر جو اسے وہ برآمد ہوا، اور اس طرح تربیت ہوگی روکی. تو وہاں معنی کیا ہے؟ دین الملک، بادشاہ کا جو ہے بادشاہ کا قانون، تو قانون کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہے. اسی طرح قانون کسی نظام کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے جس پر جو ہے جس کے قواعد و ضوابط جو ہے قانون کی شکل میں ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کے معنی جو ہے وہ نظام کے لیے. سورہ انفال آیت نمبر 39 میں ہے، وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، اور ان سے ڈرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ کسی کے آزمائش، امتحان. اور ایک وہ معنی بھی ہے جس میں ہم استعمال کرتے ہیں، فتنہ، فتنہ فساد، جو اردو میں استعمال ہے فتنہ، وہ معنی بھی ہے. لیکن ایک معنی امتحان کے بھی، یہاں پر انہیں معنی ہے جس میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فتنہ. فتنہ ایسے حالات کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی اطاعت ممکن نہ، تو ان سے ڈرو جب تک کہ فتنا باقی ہے، یعنی جب تک کہ ایسے حالات موجود ہیں جن میں اللہ کی اطاعت ممکن نہیں، یہاں تک کہ دین خود کا کچھ ہو جائے، یعنی جو آپ کے نظام ہے زندگی گزارنے کا وہ خود کا خود اللہ کے لیے ہو. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر بھیجے جانے کا مقصد تین بار قرآن نے بیان کرنا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اور یہ الفاظ میں اس طرح بالکل سیم الفاظ جو ہے تین دفعہ قرآن حکیم میں استعمال ہوئے، سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف، تینوں سورتوں میں الفاظ ہیں. معنی کیا ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے غالب کر دے باقی تمام نظاموں کے اوپر. تو وہاں پر یہ دین کا رس جو ہے وہ نظام کے لیے استعمال ہو، اور نظام وہی ہے جس کی اطاعت کی جا رہی ہے. اگر اطاعت ہی نہیں ہو رہی وہ نظام نہیں ہے، وہی نظام چل رہا ہوتا ہے جس سے مانا جا رہا ہے، ورنہ تو بد نظمی ہے، بے انتظامی ہے کہ کوئی اگر وہ جو ہے نظام پر کی پابندی نہیں ہوئی تو انہیں معنوں میں اطاعت کا مفہوم آتا ہے. اس کی جس کا بھی قرآن نے استعمال ہوا سورتوں میں آیت نمبر 3 میں ادا اللہ دین و خالص، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے خالص اطاعت، فرما برداری اطاعت کس کے لیے، خود کی خود اللہ کے لیے. تو یہ تینوں معنی جو ہیں جس کے سرانی معنی دین کے قانون بھی ہے، قانون جو ہے وہ کسی نظام کا پارٹ ہوتا ہے، نظام وہی ہے جس کی اطاعت کی جا رہی ہے، اور جب اطاعت کی جاتی ہے اطاعت کرنی اور نافرمانی کرنے پر کیا ملتا ہے؟ بدلہ. اگر قانون کو مانا ہوتا ہے نظام کے مطابق اس کی اطاعت کی ہے تو بدلہ اچھا ہوتا ہے، اور اگر یہ کام نہیں کیے تو بدلہ کیسا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. تو یہ سارے معنی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، اس میں تسلسل ہے، تعلق ہے، لوکی اور سرانی معنوں میں مطابقت ہوتی ہے. لیکن یہ ذرا ہم نے سمجھا ہے کہ یہ دونوں معنی علیحدہ رہتے ہیں، ان کو آپس میں غلط غلط کر لینا ایک ہی معنی کو لے لینے سے بڑا جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. کل بھی آپ کے سامنے مثال رکھی تھی، ورنہ تو آدمی جو ہے وہ لغت کو لے گا اور قرآن لے گا اور جو مرضی اس لغت میں 10 معنی لکھے ہوئے ان میں سے ایک معنی اختیار کر لے گا، اور یہ بہت بڑے کتنے کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور یہ ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں اس میں وہ اسلاف سے تعلق توڑ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی اصل شکل جو ہے وہ پوری ہوئی، اور انہیں تو ہم اس طرح کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے الفاظ کا صرف ترجمہ دیکھ کر جو ہے دین پر آتے ہیں. اس طرح کبھی بھی جو ہے دین پر عمل نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ فتنہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں لیکن سنت سے کاٹ دیتے ہیں. تو پھر صرف قرآن سے جو ہے وہ ہدایت نہیں حاصل ہو سکتی، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف قرآن نہیں دیتا، رسول بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. تو رسول کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ قرآن کا جو صحیح فہم ہے، صحیح فکر ہے، جو صحیح اسلام کا مطالبہ ہے وہ ہم تک پہنچ سکے. تو یہ ہم نے جناب اس کی لغوی بحث کر لی، تینوں الفاظ جو بہت اہم ہیں، اسلام، مذہب اور دین. پھر یہ بات بھی ہم نے کسی قدر کر سمجھ لی کہ اسلام، یہ جو سوال کیا جا رہا ہے اسلام مذہب ہے یا دین، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کیا ہے؟ دین ہے. کیا اسلام مذہب نہیں ہے؟ آپ کہیں گے اسلام مذہب بھی ہے لیکن حقیقت میں یہ دیکھنا. اب یہ چیز اسی کو سمجھ آتی ہے جس نے جو ہے اسے دیکھا ہو، ورنہ یہی کنفیوژن ہے جو پورے معاملے میں. آج کی کلاس میں ہم تھوڑا سا تفصیل سے سمجھیں گے کہ یہ اسلام کی ہدایات کیا ہیں. ان سارے گوشوں، ان ساری زندگی کے 6 گوشے یہاں لکھے ہیں، عقائد، عبادات، رسومات. ان 3 گوشوں کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے، اسی طرح سے اجتماعی زندگی سے، سیاست، معیشت، معاشرت. تو جیسے کہ پہلے آیا کہ یہ صرف انفرادی گوشوں تک اگر آپ کی ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہو گیا مذہب. اور یہ 6 گوشے اگر ملا دیے جائیں تو کیا ہے؟ یہ بنتا ہے جناب اسلام ہے، مذہب نہیں ہے، دین ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ جو ہے وہ صرف ان نظاموں کو بھی دین کہہ دیا جاتا ہے. لکم دینوں کو بڑے دین، قرآن کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین. تو مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی شاید یہ پوری چیزیں موجود ہوں جو ان کا دین ہو، نہیں. بچے کوئی نہ کوئی نظام ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک بادشاہ کا بنایا ہوا نظام ہوتا ہے، اب بادشاہ کا حکم کیا ہے کہ آپ کی نظام ہوتی پر نہیں چل رہا بادشاہ جو ہے بادشاہ معیشت کی جو ہے ملکیت بادشاہ کی ہے کون جو ہے بادشاہ میں عزت اور ملت کر کے آپ نے جس سے بادشاہ عزت کی تو یہ سین الملک ہے بادشاہ کا اسی طرح دین جمہور ہوتا ہے اس میں یہ انسانوں کے لیے قانون بات کراتا ہے انسان بنا ہے اور باقی چیزیں آپ دیکھتے ہیں انسان ہی طے کرتے ہیں معاملات کیا ہوں گے تو اب ہم ایک ایک گوشتی کو اس کو سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیمات کیا ہیں اسلام نے ان گوشتوں میں کیا ہمیں ہدایات دی ہیں اور پھر جو ہے ایسی مزید بلکہ تھوڑا سا اس سے پہلے تھوڑا سا جو سوشل ریولیوشن ہے وہ بھی ذہن میں کر لیں اب یہ وہ چیزیں جو جن سے تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے یہ کانسیپٹ بنتا ہے کہ یہ جدید فکر کا انسان کس طرح شروع کیا ہے ایک تو میں نے آپ نے دین کو سیکھنا ہے لیکن یہاں دو کام ہم نے ساتھ ساتھ کرے ایک تو خود دین کو سیکھنا ہے دوسرا دوسروں تک اسے پہنچانے کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ مدد کرنی ہے کچھ چیزوں کو سیکھنا ہے تو آج کا انسان جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ کہ انسان کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا آج کے پہلے کے لوگ جب وہ پڑھتے ہیں تو سوشالوجی وغیرہ میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا آج کی زندگی کیا تھا پھر انسان آگے بڑھا اور کون سی زندگی کیا کس نے خانہ بدوشی یہ مطلوب کی موت پر آئے نہیں لیٹس دو نہیں مطلوب نہیں مطلوب کی میں بتایا جاتا ہے زمین بتایا جاتا ہے کہ یہ انسان نے ڈیولپمنٹ کیا ہے ایسے بچے بعد کیا ہوا اس کے بعد کئی قبائل ملے ان سے کیا بنا ملک بنے پھر کئی ملک ملے ان سے کیا بنا ریاست بنی ریاستیں بڑی 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 ہوئی ہیں اور آج کا ہاں انسان کھڑا ہے سوچ رہے ہیں آج کے لوگ کی بات ہو رہی پوری دنیا پوری دنیا یہی کی قاعدہ ہو یہی کی معلوم ہو یہی جیسی ترتیب ہو یہی رنگ ہو تو گلوبل زندگی تک ہم نے آہستہ آہستہ چٹا کیا آغاز بھارت سے ہوا یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے تو سوشیالوجی یا مارکیٹ ایجوکیشن معلوم ہو کہ پہلے انسان خانوں میں رہتا تھا اب وہ بات ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ذرا تو یہ اب اس کا کوئی وہاں دور میں تو نہیں جا سکتا لیکن بہرحال ہم بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا انسان بھی اندھیرے میں تھا کامل ہدایت کے ساتھ لیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور دین ان کا اور ہمارا آج کی دین میں فرق کیا ہے دین وہی ہے ہاں طریقہ شریعتیں بدلتی رہی دین اور شریعت کو سمجھنے کا آسان طریقہ ایک انداز یہ بھی ہے جس طرح ہم کانسٹیٹیوشن اور لاس کو سمجھتے ہیں ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے اس میں امینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اکثر امیشن کے لیے جو ہے کافی جو ہے دقت کے بعد امینڈ ہو سکتا ہے لیکن اسی کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کر ہر گورنمنٹ اپنے لیے طریقہ کار بناتی ہے لاز بناتی ہے تو لیکن تو وہ لاز مختلف ہوتے ہیں ہر گورنمنٹ کے لیکن کانسٹیٹیوشن ایک ہی ہوتا ہے تو یہ جو دین ہے یہ ہمیشہ سے ایک ہے تبدیلی جو آئی ہے وہ شریعتوں میں آئی ہے تو یہ گیم کھیلے آپ گیم کی زندگی کی انسان اور پھر جو ہے خانہ بدوشی زندگی سے کہا جاتا ہے لوگ آئے اکثر قبائلی چیز کا ریاستیں امپائر اور اب کیا بات ہو رہی ہے پورے گلوب کی بات ہو رہی ہے گلوبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ انسان کا ارتقا ہے اس کی پوری اجتماعی زندگی کا ایک مسلسل جو ہے وہ ترقی ہوئی ہے اس میں ایولیوشن آیا ارتقا ہوا ہے اور ایسا دھیان رکھنا چاہیے باقی زندگی نے کیا چیز تھی انفرادی آزادی تھی انسان کو وہ اپنے ہر انسان اپنے رائے کا خود مالک تھا اور یہ سارے کام اس کے اپنے ذمے تھے اس کے اپنے عقائد عبادات اعتماد کے طریقے تھے اپنے گھر کا خود بادشاہ تھا اس کا حکم چل رہا تھا باہر کے اندر معیشت اس کی اپنی تھی رنگیتی سے لینا ہے لینا ہے اپنا شکار کیا آپ کے استعمال کر کے خود ہی اپنی ایک دوست بنا لی اور معیشت بھی اس کے اپنے غار سے پھیل اس کی بیوی ہے اسے بس زندگی گزر سے جو ہے یہ خانہ بدوشی زندگی کا آغاز ہوا. لوگوں نے خانوں کو چھوڑا اور شہروں میں اور جنگلوں میں جو ہے وہ خانہ بدوشی زندگی اختیار کی. یہ وہ دور ہے جس میں سیٹلمنٹ نہیں تھے, انسان کے لیے ایک جگہ پر آباد نہیں ہوا تھا, بلکہ وہ جو ہے جیسے جانور پیدل کرتے رہتے ہیں کافی سے دوسرے سے باہر سے نیچے میں, یا گرمی اور سردی کے لحاظ سے وہ اپنی نقل مکانی کرتے رہتے. تو یہ دور انسان کے اوپر آیا کہ نقل مکانی کرتا ہے. جو بہتر جو کہ میرے نسل انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اب یہ بڑے بڑے دریاؤں کے کنارے یا کہیں کنواں نکل رہا ہے, چشمہ نکل رہا ہے, جو ہے پانی کا ذخیرہ آ گیا, یہاں سیٹلمنٹ ہو گئے, یہاں کچھ کریں گے اب یہ دریا کے کنارے سبھی آپ کی آباد ہوگی. تو اب کیونکہ انہیں پانی میسر تھا اس لیے دراز کا آباد ہوگا کہ جو کھیتی باڑی کی آغاز لگائے اور جو ہے بجائے اس کے شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں, اب دریائی طریقہ جو ہے وہ اختیار کر لیا. یہ ہوا پریشانی. ایک اور پکیلا یہاں آتا ہے دو کا پہلے ہو گئے, اس میں سے 500 جوان, اس میں سے 50 جوان, پھر کیا ہوگا؟ یہ زیادہ تر کھیتی ہے پانی یہاں سے شروع ہو رہے ہیں, یہاں بات کیا پھر کیا ہوا؟ یہ ایوولوشن کیا پوری گانے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار حملہ کیا اور یہ ایک قبیلہ بنا ان کی چیزیں شکار کر لی, ان پہ جا کے حاضر ہو. تو اس طرح کیا بن گیا؟ قبائل جڑتے گئے آپس میں اور اس سے ایک ملک بن گیا. بڑے بڑے فاتحین گزرے, انہوں نے کئی کئی ملکوں میں جو ہے وہ پتہ کر لیا, اس سے کیا بن گئی؟ ریاستی دور کا بات ہوگی, اس سے بھی بڑا گروپ تھا انسانوں کا. اب جیسے جیسے انسانوں کا اجتماعی گروپ بڑا ہوتا جا رہا ہے, ویسے ویسے اس کی انفرادیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. غار میں گولی مارنے کا اسی کا حکم چل رہا تھا, اسی کی بات کرنی جا رہی ہے, لیکن جیسے ہی غار کی زندگی سے باہر نکلا اور خانہ بدوش کی زندگی میں تندروں کے ساتھ چل رہا ہے, ان میں سے جو بڑا ہے اس کی بات ماننے. قبائلی زندگی میں جو شیر سے قبیلہ ہے اس کی بات چلے گی اور بکری بات ختم ہوگی. اگر جو ہے وہ گھر کا جو سربراہ تھا اس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں شیر سے قبیلہ, تو اس کی بات ماننی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اس طرح جیسے جیسے انسان اجتماعیت میں بڑھتا رہا ویسے ویسے اس کی انفرادی آزادی کم سے کم ہوتی ہے. اب جو دور ہے کہ بڑی بڑی ریاستیں اب تو کوئی موجود نہیں, یعنی اس طرح کے علیحدہ پارٹیشن تو ہے نہیں, اب تو وہ امیجنری باؤنڈریز ہیں, باقی آپ سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر جو ہے پوری دنیا میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اب گلوبل دور کا, جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں کون سے دور تھے؟ قبائلی. مکہ کے اندر کئی قبائل آباد, اسی طرح مدینہ میں اور سر حضرت کے دو قبائل تھے, اور اس کے علاوہ تین قبیلے جو ہے اطراف میں یہود کے تھے, یہ پانچ قبائل تھے. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو عرب ہے یہ کچھ جزیرہ نما کہلاتا ہے, اس کے تین طرف پانی ہے, یہ بھی سمجھ گئے. یہ خلیج ایران ہے, یہاں سے ایران آ جاتا ہے, اور یہ خلیج روم کہلاتی ہے, اور اوپر سے صرف مٹی سے جگہ پر. یہ کیا ہے؟ یہاں پہ یمن ہے, یہاں پہ شام ہے, یہ چھوٹا سا تہران سینا ہے, یہاں ویسٹ چیز میں وہ بن جاتا ہے, دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, یہاں پہ مصر ہے. تو یہ بڑے بڑے جو ہے ملک اس زمانے میں نہیں تھے, یعنی اندر کے جو عرب ہیں یہاں تو قبائلی علاقے تھے, یہاں سے قبیلے تھے, لیکن ان کی تجارت شام میں نہیں رہتی تھی, ایک ملک تھا جب جانا ہوتا تھا یہ ملک تھا, مصر جو ہے وہ جاتے تھے یہ بھی ملک تھا. حبشہ آپ کو پتا ہے جو اب جو ہے حبشہ جو ہے افریقہ کا علاقہ ہے, خدشہ بھی ایک ملک تھا, لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ریاست بھی تھی رومن امپائر. رومن نے بہت بڑے علاقے کو کئی ممالک پر قبضہ کر کے بڑی ریاست بنائی تھی. رومن امپائر بھی موجود تھی اور اوپر جو ہے بیزنٹائن امپائر بھی اس زمانے میں. اسی طرح ایران بھی ایک چھوٹا ملک نہیں تھا ہماری طرح, جو اس وقت بلکہ کسرا کہلاتا تھا, کیسر جو ہے روم کا بادشاہ کہلاتا تھا اور یہ ایران کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا. کئی ممالک پر مشتمل جو ہے وہ ایک ریاست تھی, اور پرشین امپائر کی بات جب آپ کو کتابوں میں ملے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہاں تک پہنچ گیا تھا اسلام کا یہ ابتدائی اجتماعی زندگی کا؟ قبائلی زندگی جو ڈائریکٹلی جب قرآن نازل ہوا وہاں قبائلی زندگی تھی, لیکن اطراف میں ملک بھی تھے اور
اور اسلام کیونکہ ہمیشہ کے لیے ہے تو اس کا سسٹم جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ میچ کرتا ہے گلوبلائزیشن کے لیے. تو جو ہے اسلام جو ہے اس میں ہدایات جو ہے قبائلی دور کے لیے بھی ہیں, اس دور کے لیے بھی ہیں, ریاستی سطح پر بھی ہدایات ہے اور گلوبل سطح پر بھی جو ہے وہ ہدایات. یہاں صرف ابھی تھوڑا سا ہم سمجھ رہے ہیں ان شاء اللہ تفصیل سے واقع آئیں گی سورہ حجرات میں, جس میں ریاستی زندگی کا بھی جو ہے اور ان شاء اللہ بنی اسرائیل جو ہے ہوں گے, ان کا چیز کا جو ہے وہاں پہ اسلامک سویلائزیشن کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں گلوبلائزیشن کی بھی بات آ گئی. ہماری سویلائزیشن ایسی ہے, بہرحال دنیا ایک ایسی جگہ کھڑی ہے کہ جہاں گلوبلائزیشن کی بہرحال ضرورت ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے, ہر علاقے کا اپنا اکنامیکل سسٹم ہو, تو پھر اس میں جو ہے وہ ہوموجینیسٹی نہیں ہوتی, جو ہے جگہ جگہ جو ریزسٹنس محسوس ہوتا ہے. تو اس وقت دنیا کی ضرورت تو ہے گلوبل سسٹم, لیکن وہ گلوبل سسٹم جسٹ ہونے چاہیے, وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے, وہ کسی قوم کی یعنی فیور کرنے والے نہ ہو, کسی خاص جو ہے وہ ملک کی فیوریبل نہ ہو, بلکہ تمام سالوں کے لیے مشترک اور عدل و انصاف کا مشترک ہے جو اسلام دے رہا ہے. ان شاء اللہ جو میں نے اٹھایا اور اس پہ تفصیل سے آپ کی گفتگو ہماری رہے گی. امریکہ اس وقت جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا جو دین ہے, اس کے جو نظام ہے, یہ گلوبلائز ہو, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باعث ہے, وہ جو ہے وہ بعض دفعہ خود یہ کہتا ہے کہ ہم صرف وہ کام کریں گے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہو. اب وہ یہ نہیں کہتا ہم وہ کام کریں گے جو عدل اور انصاف کی پر مبنی ہوگا, اسلام میں یہی دعویٰ ہے تم وہ کام کرو جو انصاف پر مبنی ہو, خواب وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے, خواب وہ تمہارے اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, تمہارے اپنے رشتے داروں کے خلاف کیوں نہ ہو, کسی امیر یا کسی غریب کے خلاف کیوں نہ ہو. سورہ نساء میں سے بھی سکتے ہیں. تو یہ اس لیے اسلام ہی ان شاء اللہ جو ہے وہ گلوبل جو اس کا امید ہے پوری دنیا کی اسے پورا کرے گا. باقی سسٹم چل نہیں سکے گی دنیا میں, ہر ملک سے نظام جو ظلم اور استحصال پر مبنی ہوتا ہے وہ اپنی موت پر بیٹھ جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ہم نے سمجھا انسانی ایوولوشن اور انسان کی استعمالیت میں آنے کا جو ہے ایک اور رستہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے, یہ انفرادی زندگی ہے, یہ اجتماعی زندگی ہے, ان دونوں میں جو تعلق جڑتا ہے وہ یہاں سے جڑتا ہے اور یہ تعلق ہوتا ہے نکاح کا. نکاح میں دیکھیے ایک جو پہلے پہل کا آپ کیا بن جاتا ہے, اب کنبہ یا خاندان جسے ہم فیملی کہتے ہیں, پہلے ایک ہی آدمی تھا اس کی فیملی رہیں گی, اب خاندان بن گئے. اور یہی معاشرے کی اچائی ہے, معاشرے کا بلڈنگ بلاکس ہے, وہ یونٹ ہے جس سے مل کر معاشرہ بنتا ہے, کئی خاندان بنتے ہیں معاشرہ بنتا ہے, جس کا جو آپ لوگ بھی ترجمہ کریں گے اکیلا سے معاشرہ ہے, دس خاندان مل گئے تو معاشرہ ہے, تو دس اس طرح کے کنبے مل گئے تو ان سے مل کر معاشرہ بنتا ہے, جس طرح یہ پوری بلڈنگ جو ہے جب اینٹوں سے لٹکڑ بنی ہر چیز گویا کہ اس کا ایک بلڈنگ بلاک ہے, اسی طرح معاشرے کا بلڈنگ بلاک یہ نکاح کی صورت میں یہ کنبہ یہ خاندان ہے. چلے جی ہم بھائی بھائی کنبہ یا خاندان, یہ تھوڑی سی جو ہے وہ تمہینی باتیں, یا اگر آپ کو یاد رہ جائے بہت اچھی بات ہے, تاکہ آپ جو آج کل کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ اسی کچھ اسی سوچ میں ہوتے ہیں, تو ان کے مطابقت کے ساتھ جو ہے آپ بات کرتے ہیں. اب آئے ہم ایک ہی کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ہدایات ہیں کیا, یہ ان چھ کوشچن عقائد میں کیا ہدایات ہیں. پہلے تو یہ کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے, آپ کے بلیف اور بلیف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے وجود کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے, کیوں پیدا ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہے, حادثہ ہے, ایک دم بس پیدا ہو گیا, کسی کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, یا وہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں کسی مالک نے کسی اللہ نے پیدا کیا. اسی طرح کتنے خداؤں کو مانتا ہے, کسی خدا کو مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا, مانتا ہے تو کتنے ایک خدا کو مانتا ہے جیسے مسلمان مانتے ہیں, یا تین خداؤں کا ماننے والا ہے جیسے ہندوؤں میں بھی تری دیوی تری مورتی کا عقیدہ ہے, برہما وشنو شیو تین خداؤں کو مانتے ہیں, عیسائیوں میں تصدیق کا عقیدہ ہے, ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے. تو یہ عقائد کیا ہیں, یہ کیا ہے عقائد, اسلامی عقائد کیا ہیں, تین میں سے بتایا جاتا ہے ایمان باللہ، ایمان برسالت، ایمان بالآخرہ، اللہ کو ماننا، اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم تفصیل میں کریں گے. ابھی سے موٹی موٹی باتیں سمجھتے ہیں، اللہ کو ماننا اور اللہ کے رسولوں کو ماننا اور آخرت کے دن کو ماننا. آخرت کا کیا ماننا ہے؟ کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور جو کچھ یہاں کیا ہے، جو الفاظ منہ سے ادا کیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں، وہ ان کا حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ حساب ہے. عبادات کیا ہے؟ جیسے عقائد ہو گئے، ویسے ہی اپنے جسے اپنی رب مان رہے ہیں اسے راضی رکھنے کے لیے کچھ طریقے اختیار کرنا، وہ جو ہے وہ عبادات کے ساتھ. ایک ہندو کیا کہتا ہے؟ مندر میں جاتا ہے، اپنے جسے وہ خدا مان رہا ہے اس کی، اس کا دکھ تراشتا ہے اور اس کی پوجا کرتا ہے، اس کو دھوتا ہے، اس کا دھوبن پیتا ہے، اس کے ہرد کو چکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، مال پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو ہے عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے گیٹس میں جاتے ہیں، اور جو ہے ان کا جو سنڈے سیشنز ہوتے ہیں اس میں بادشاہ کہتے ہیں. اور اسی طرح مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا طریقہ ہے؟ عبادات کا، نماز روزہ زکات کا وہ طریقہ ہے، وہ ہم اختیار کریں، یہ عبادات ہے. پھر رسومات کیا ہیں؟ کل بھی بات آئی تھی کہ دو طرح کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا اور غمی کو انگیز کرنا، اسے کلوز کرنا. تو خوشی کس طرح بنایا جائے؟ ایک ہندو خوشی کی میں نے یہ کیا ہے، شادی ہو رہی ہے، ہندو جو ہے کسی پارٹی کو بلائے گا، اس سے کوئی اچھی ڈیٹ لے گا جو ان کی مناسبت ہو، اور پھر وہ سارے طریقے کرے گا، پانیوں کی ہوگی، مہندی بھی ہوگی، برات بھی ہوگی، اور جو ہے کیا ہوگا وہاں پہ چیزیں لگائے جائیں گے، اور اس طرح وہ سیلیبریٹ کریں گے. عیسائی کی طرح جو ہے وہ شادی کریں گے، وہ چرچ میں جائیں گے، پادری کے سامنے ایجاب قبول کریں گے، کچھ وعدے کریں گے، ایک دوسرے کو وہ رنگ پہنائیں گے، اور اس طرح ان کی شادی ہوگی. ہمارے یہاں سے مہار دین کے ہم چاہتے ہیں نکاح کس طرح ہوگا، ہمارے یہاں خوشی کس طرح ہوگی؟ ہمارے یہاں ایجاب قبول ہے، اور پھر ایک مظلوم خطبہ ہے نکاح کا، جس میں اللہ کے رسول نے وہ آیتیں جو ہے درست کی ہیں، جس میں تقویٰ کی تعلیم دی گئی، ان لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف ہو، تقویٰ کا جو ہے. تو یہ ہماری خوشی کی سیلیبریشن ہے. اگلی خوشی کیا ہوئی؟ بچے کی پیدائش. جواب میں ایجاب و قبول کیا ہے، ابھی نکاح بنا بتانا ہم نے پورا نہیں ہے، ایجاب و قبول ظاہر ہے جواب کی صورت میں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے، ایک رسم ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے. رسم جو ہے اس کا جو ہے اس کے تصویر میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی تمیز بن جائے، اسی طرح بچہ پیدا ہوا. اب عیسائی کیا کہتے ہیں؟ بیپٹائز کراتے ہیں، پادری جو ہے پانی سے جو ہے غسل دیتا ہے، یہ ایک رسم ہے. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ٹیکا ہوتا ہے، ساتویں دن بال اتارے جاتے ہیں، بکری یا لڑکی کے لیے دو بکریاں یا بکرا، وہ مسلمان کیا جاتا ہے، اور لڑکوں کی نسلیں کروائی جاتی. تو یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری دو رسمیں ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ یہ رسموں کا تعلق برائے راست عقائد سے. آپ کسی دوسرے یعنی معاشرے کی صرف رسومات اختیار کر لیں کہ بس ہم بھی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو کوئی بھی رسم جو ہے وہ عقائد کے بغیر نہیں ہوتی، ان کے پیچھے عقائد ہوتے ہیں. آپ نے صرف ان کی سیلیبریشن میں پارٹیسپیٹ کر لیا، تو اس کا اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ عقائد پر اثر پڑے گا. جس طرح ایک یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ کیا ہے کہ ظاہر اور باطن کا اثر ہوتا ہے. ظاہر کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ باطن پر ہوتا ہے. اس کا ریورس بھی صحیح ہے، باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے. اگر آپ جو ہے ظاہری طور سے نیک عمال کریں تو اندر بھی جو ایمان پیدا ہوتا ہے، تقویٰ آتا ہے، اللہ پاکی پیدا ہوتا ہے. اور جو ہے اگر باطن میں اچھائی سوچیں گے تو اس کا اچھے اثرات جسم پر ہوں، اور اگر اندر کے ذہن جو ہے تقریبی اور برے خیالات آ رہے ہیں تو اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں. تو ظاہری جو ہے رسومات، اور باطن کیا ہے؟ تو آپ جب کوئی رسم کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں آپ کے خیالات پر، آپ کے جو ہے باطن پر.
अब मतलब मैं एक आध चीज और बता दूं, जैसे आपने हिंदुओं को देखा होगा, हिंदू कंजक होते हैं, उनसे बाल जो है छोटी रखते हैं, छोटी क्यों रखती है उन्होंने, ऐसी फैशन नहीं है, उसके पीछे पूरी सोच है, सोच क्या है, राम रुद्र जी की, इनके तीन खुदा है ब्रह्मा विष्णु और शिव। ब्रह्मा के बारे में वो कहते हैं सरस्वती, जिसकी जो है विधि मानी जाती है, ब्रह्मा के बारे में कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि कायनात का पैदा करने वाला, विष्णु के बारे में कहा जाता है कि ये शैत का खुदा है, कायनात में जितनी भलाई हो रही है चीजें कायम रखी गई है ये विष्णु की वजह से, और शिव उनकी अकीदे के मुताबिक वो खुदा है जो हर चीज को तबाह बर्बाद करने वाला। तो अब विष्णु के बारे में वो कहते हैं कि दशा अवतार है, यानी इंसानी शक्ल में 10 बार आया है ये विष्णु, और में से रतन सातवा अवतार है वो रामचंद्र जी का, और रामचंद्र जी अयोध्या जो है वो उनका उनकी बादशाहत थी अयोध्या में, वहां से उनकी सौतेली माँ कैकेयी नाम का बयान होता है, उन्होंने निकाल दिया सौतेली माँ ने अपनी जगह से, 14 साल तक जिलावती की जो है जिंदगी इन्होंने गुजारी, वही इनकी बीवी को भी किडनैप कर लिया लंका के राजा ने, जालिम राजा किसी ने, और फिर उन्होंने जो है फौज जमा की, उस राजा से लड़े, अपनी जो मलकिया होते आजाद करवाया, अपनी राजधानी में दोबारा कब्जा की, इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है जिसे क्या कहते हैं दिवाली। अब मैं और आप मिलकर दिवाली मनाने लगे, हम कहें तो खुशी का त्यौहार है, सब मिलकर मनाओ, खुशी करो, हंसो बोलो, ये सेलिब्रेट करें, इसमें क्या है, शुरू करते थे ऐसा ऐसा भाई से भी आना शुरू हो जाता, उन चीजों के लिए दिल जो है उस तरफ माय होना शुरू हो जाता, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, अपने अकाई बिगड़ने की हो जाते हैं, तो किसी और की रस्म को इख्तियार कर लेना बहुत खतरनाक होता है, वो अकाई दिशा बाकी हुई थी छोटी से। तो इनकी वो जो हिंदू अकीदा ये है कि
नाम
विष्णु की जो रामचंद्र जी की जो मिशन थी सीता जी नाम था, और ये लंका का जब राजा ले गया वहां के ऐसे हो गई, तो जब राज देहानी में वापस आई तो हिंदू अकीदे के मुताबिक लोगों ने उनका सीता जी पर शक किया, ये बच्चे नहीं आए, और रामचंद्र जी ने भी जो है उनकी पाकिदगी का इम्तहान लिया, उन्हें जो है वो आग के ऊपर चलाया गया, चुनाची वो आग के ऊपर चली, और जो उनके बाबा नीचे लिए कुछ नहीं हुआ, वो या ये प्रूफ हो गया कि वो उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो बिल्कुल पाकिदा जो वापस आई है, लेकिन उनके अकीदे के मुताबिक उनका सीता जी को बहुत अफसोस हुआ, और सीता जी ने दुआ की, जमीन फटी और वो उसमें समा गई, और रामचंद्र जी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उनके हाथ में क्या रहेगी, सीता जी की चोटी रहेगी, इसलिए जो है वो हिंदू पंडित जो है वो चोटी छोड़ देते हैं अपने। तो हम भी फैशन एडॉप्ट कर लें कोई किसी का, तो उसके पीछे अकीदा है, फैशन जो है वो पीछे उसके नजरियात होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रस्मात देते हैं हम बिल्कुल इस्लाम जहाँ तक अलाउ करता है वहीं तक है, बजाय उसके दायरे को देख कर वो रस्मात इख्तियार करने से आहिस्ता आहिस्ता अकाइद बिगड़ जाते हैं, पढ़ना शुरू हो जाता है। अब जिस तरह एक सिख है वो भी दाढ़ी रख रहा है, वो भी कड़ा पहन रहा है, वो भी किरपान रख रहा है, तो ये किरपान और कड़ा पहनना फैशन नहीं है, इसका अकीदा है, गुरु नानक जो उनके गुरु है उनकी तहजीब में ऐसा करें, हम भी ऐसा करना शुरू करें तो वो हमारे आयत पर ऐसा अंदाज होगा। ईसाई क्रॉस पहनते हैं, हम भी कह रहे हैं बहुत खूबसूरत जेवर है, कोई बात नहीं, डिजाइन है, डिजाइन करके उसे पहनने लगे तो ये फिर नुकसान करता है, तो ये जाते का असर बातें पर पड़ता है, रस्मात जो है गैर इस्लामी इख्तियार करने की इस्लामी अकायद में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस वक्त यही कहा जाता है कि सेलिब्रेशन और खुशी है जो इख्तियार से क्या बात है, तो हमें समझना चाहिए कि इसी से सारा बिगाड़ पैदा होता है, हमारा दीन जो है वो सेलिब्रेशन को मना नहीं करता, लेकिन उसके सेलिब्रेशन का तरीका क्या आते हैं, ईद है हम सेलिब्रेट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ईद है सबसे पहले अल्लाह के सामने पहुंचते हैं, दो रकात नमाज में भी अदा करते हैं, हमारी सेलिब्रेशन में भी जो है वो खुदा रसूल के तरीके ढूंढने नहीं है, उन पर तरीके में सारी रस्मात होती है,
تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف وہ رسومات اختیار کریں جو اللہ اس کے رسول یا کم از کم صحابہ کرام سے ثابت ہو، اور جو نئی نئی نسلیں آ رہی ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو روکیں، ورنہ یہ جو ہے عقائد کے بگڑنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو خوشی کی رسمات کیا ہے؟ پہلے بھی بتایا گیا، نکاح ہو اور ولیمے کی دعوت ہو، اس کے علاوہ جتنی خرافات ہیں وہ ہندوانہ خرافات ہیں، وہاں سے آئی ہوئی چیزیں نیا نئے کرنا چاہیے۔ موت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آپ کے بچوں کا انتقال ہوا، آپ کے رشتے داروں کا انتقال ہوا، آپ کے جگہوں کا انتقال ہوا۔ ہم دیکھیں کہ آپ نے تو کس طرح تین دن کا ٹور، پہلے تو ہم دیکھیں کہ جو ہے ٹیکے دین کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، کفن کا طریقہ کیا ہے، پھر صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مردوں کا جنازہ خود پڑھایا کرتے تھے، ہم نے کوئی پیسے بنا دیا، نکاح کے لیے کسی اور کو بلایا جائے گا، مولوی صاحب ہوں گے، نکاحوں کا نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ ابھی اتنا بڑا حادثہ جو زلزلے کا ہوا، سینکڑوں لوگوں کو جو ہے یوں ہی دفن کر دیا گیا، کیوں؟ کسی کو نماز جنازہ پڑھانی نہیں آتی، غسل دینا ہی نہیں آتا، کفن دینا ہی نہیں آتا، تو یہ ہم نے جو ہے یہ چیزوں کو بانٹ دیا۔ ہر مسلمان اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کا مفت نکاح کراتا ہو، اپنے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے خود یہ سارے کام کرنا ہے، اسے آتے ہو نمازی جنازہ پڑھانے کے قابل ہو، اسی چیزیں آتی ہیں۔ ان شاء اللہ اس کورس میں یہ ساری چیزیں آپ کو سکھائی دی جائیں گی۔ تو یہ بات تھوڑی سی رسومات کی کہ خوشی کی رسموں میں بھی دین تک اپنے آپ کو غلط محسوس کرتی، اور غم غمی میں بھی وہی طریقے اختیار کریں جو اللہ کے رسول کے تھے، جو صحابہ کرام کے تھے، اپنی طرح درسل میں بھی غلو نہ کریں۔ اب یہ تیجا دسواں چالیسواں پھر برسی پھر کیا کیا ہم نے آگے شامل کر لیا، اور یہ جب انہوں نے جیت بھی ہلتی نہیں ہے، یہ بھی اگر ہندی ہے یا فارسی ہے، تو کیونکہ ہندوؤں کا چیز ہے کہ تیسرے دن روح آتی ہے، اسے اس کی بدن کی چیز دینی ہے، تو ہم نے اسے دیجا کر کے اس طرح کر دیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم غور کریں اپنی زندگیوں پر اور رسومات کی اصلاح کریں۔ قرآن خوانی تو روز ہونی چاہیے نا، صحابہ کرام روز قرآن پڑھتے، ہم سال میں پڑھتے ہیں یا مدعے کے جب اس کا انتخاب ہو گیا جب پڑھتے ہیں، قرآن خوانی روز ہونی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہ ہو جس کا کوئی دن ایسا گزر گیا جب اس نے قرآن نہ پڑھا، ہم نے روایت بنا لی، ہم سادہ سال قرآن نہیں پڑھتے، اب جب کوئی مر گیا قرآن کو پڑھنے، قرآن زندوں کی کتاب، ہم نے اس کی کتابیں جواب بنا، تو قرآن کی کتاب بہت بڑا ظلم ہے جاتی۔ جی
ان کا نام یاد نہیں ہے، دیوبند عالم ہے، ان کی شیرہ کا انتقال ہوا اور وہ درد دے رہے تھے اپنے طلبہ میں، اور شاگردوں نے محسوس کیا کہ آج ان کی توجہ نہیں ہے درد سے، مولانا خالی نہیں ہے نام جی، تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے پوچھا طلبا نے کہ کیا وجہ، انہوں نے کہا کہ ہم شیجا کا انتقال ہو گیا، تو طلبا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آج آپ کو آپ قادر ہیں، اور انہوں نے کہا ہم سب جو ہے آپ کے ہم شیجا کے لیے جو ہے قرآن پڑھیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم قرآن پڑھو، لیکن تین شرائط کے ساتھ، پہلی شرط یہ کہ اپنے اپنے اجرے میں جا کے پڑھو، سب لڑ کر اکٹھا ہو کر جو ہے ایک جگہ بیٹھ کے نہ پڑھو، دوسرا یہ کہ جتنا آرام سے پڑھ سکو اتنا پڑھو، اب یہ مقرر کر دینا کہ ایک سفارہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ایک آدمی یہ صفحہ پڑھ رہا ہے دوسرا جو ہے وہ ادھر کا پڑھ رہا ہے، بس اسے کسی طرح پورا کر رہے ہیں، اور دو دو بعض بچے تو وہ تو جو ہے جلدی جلدی میں بعض دفعہ الفاظ ہی چھوڑ کے آپ کے بھاگنے کے ختم کر رہے ہیں، تو کہا اس طرح نہیں، اپنے اپنے حجروں میں پڑھو، جتنا اطمینان سے پڑھا جائے اتنا پڑھو، اور پھر مجھے آپ کی کوئی نہ بتائے کہ کتنے کتنا پڑھے، یہ تین کنڈیشن پوری کر دو تو کرو قرآن خوانی۔ تو یہ اس طرح سے قرآن خوانیاں جمع کر کے بیٹھنا اور سب نے طے کرنا کہ تم نے کون سا پڑھنا ہے، تم نے کتنا پڑھنا، یہ ہم نے ہماری ایجاد ہے، یہ اس کا کوئی اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، ہمیں تو قرآن روز پڑھنا، بڑا تعجب ہوتا ہے لوگوں کو، یہ کیسے ہو گئے مولوی صاحب ہو گئے جو ہے قرآن خوانی سے منع کرتے، تو قرآن پڑھنا بری بات نہیں ہے، لیکن ہم نے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ تو ہم پڑھتے ہی سالوں میں کبھی جا کر ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ قرآن خوانی کیوں منع، حالانکہ ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے ہم روزانہ قرآن پڑھیں، اور جہاں ہم دعا اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے روزانہ دعا کریں، دعائیں کام آئیں گی، دعا اور مغفرت کی دعا جو ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، خود نیک بنے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہم اگر نیکی کریں گے اس میں سے ایک حصہ والدین کو بھی ملے گا، اور والدین کی اگر محنت ہو اولاد پر تو اور سونے پر تو آگے کی اولاد اگر ان کی محنت سے دین کے رستے پر آگے بڑھ جائے تو صدقہ جاریہ بنے، ورنہ بھی ہماری دعائیں ہماری طرف سے وہ انہیں دراز پہنچیں، تو یہ کوششیں ہوتی ہیں۔ ابھی جناب اجتماعی زندگی وقت ہو رہا ہے لیکن ہم جلدی سے اسے دیکھ لیتے ہیں، یہاں تک کوئی انفرادی زندگی میں کوئی بات اب یہ سیاست کیا ہوتی ہے، کئی ڈیفینیشن اس کی دی جا سکتی ہیں لیکن آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ حکم کس کا چلے گا، کس کی بات مانی جائے گی۔ اب جب انسان مل کر رہتے ہیں تو ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، ایک آدمی کہہ رہے صحیح ہو گیا رہے صحیح ہے، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ناچاہتیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اب کوئی ایک ایسی ہستی ہو جس کی بات سب مانتے ہوں، جو جب فیصلہ کر دے تو سب خاموش ہو جائے کہ ہاں بس اس نے فیصلہ کر دیا ہم سب مانیں گے، ایسی ایک ہستی کی ضرورت رہتی ہے ہر اجتماعی، اور وہ ہستی پھر قانون اور ضابطہ طے کرتی ہے کہ بھائی اس علاقے میں تم رہ رہے ہو اور یہاں پر یہ چیزیں فالو کر رہے ہو، یہ چیز یہاں جو کرے گا اسے جو ہے وہ سزا ملے گی، تو یہ طے کرنا یہ قانون ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہوگی یہ نہ جائز ہوگی، لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوں گے اختلاف ہوں گے جھگڑے ہوں گے اس میں فیصلہ کن رائے دے گا۔ تو دنیا میں دو طرح کے قانون ہیں، ایک تو یہ حکم، حکم دینے کا اختیار کس نے دیا جاتا ہے، ایک شخص کو دیا جاتا ہے، جو زبان سے کہہ دے گا وہ ایک شخص وہ قانون ہوگا، جو اس نے فیصلہ کر دیا وہ نافذ ہو جائے گا، جو اس کے منہ سے سزا نکلنی وہ سزا دے دی جائے گی، وہ چاہے تو ایک آگے کو کہے آزاد ہے آزاد ہو جائے گا، وہ چاہے تو ایک گناہ کو کہے چلے قتل کر تو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قانون کیا چلاتا ہے، یہ سیاسی نظام کیا چلاتا ہے، بادشاہت مونارکی اور آپ کہہ سکتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ماشاء اللہ، یہ سارے اس کے مختلف نام اختیار ایک آدمی کے ہاتھ، جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے قانون بنائے، جس طرح چاہے سزا لا سکتے ہیں۔ انسانیت چوکی یہ کیا مسئلہ ہے، ایک آدمی کو اختیار کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ لاکھوں لوگ بلکہ پاکستان میں جیسے کروڑوں لوگ گئے ہیں تو ہم اپنے اتنے نیٹو ذہین لوگوں کو چنتے ہیں، وہ طریقہ یہ کہتا ہے کہ یہ اختیار حکم دینے کا 300 سے 500 افراد کو چنو اپنے میں سے ذہین لوگ چار لوگ محفوظ رکھنے والے ہوں، یہ جو آپ کی پارلیمنٹ میں تحت میں بیٹھے ہیں ہمارے مسائل پر غور و فکر کریں، ہمارے لیے قانون بنائیں، ہمارے مسائل کے فیصلے کریں، ہمارے لیے سزا اور انعام کا جو ہے وہ پنشمنٹ ریوارڈ سسٹم کو جلال سے، یہ نظام کیا کرا جمہوری نظام، جمہوریت مختلف اس میں عدالتی نظام بھی ہے، اس میں پارلیمانی نظام بھی ہے، کسی میں پریزیڈنٹ بنا ہوتا ہے، کسی میں پرائم منسٹر بنا ہوتا ہے، لیکن یہ سارے نظام کیا کرا ہے، یہ تھا بادشاہ، یہ آپ کہتے ہیں آزاد جمہوری، ابھی اب وہ مسئلہ بھی آپ کا ہے، یہ اس لیے آئے گا کہ آزاد جمہوری سنا تو ہے لیکن یہ مکمل آزادی ہے، اگر یہ 500 افراد طے کریں کہ پاکستان میں شراب جو ہے وہ آزاد کر دیجیے، جائز کر دیجیے، جمہوریت جمہوری فیصلہ یہ کہتا ہے کہ آزاد ہو جائے، اسلام کیا ہے، اسلام نہ یہ اختیار ایک انسان کو دے گا، نہ قانون بنانے کا فیصلہ کرنے کا جزا و سزا کے لیے جو ہے وہ معاملات کرنے کا اختیار 300-500 انسانوں کو دیتا ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے حکم دینے کے اختیار سے اللہ کو، اللہ کا آمد ہو اطلاع کیا، تم نہیں تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر اس کی، دوسرا ترجمہ ہوتا ہے تم سے اسی کی عبادت ہو، اسی کی بات کرے، انسانوں کو کوئی اور انسان کو نہ بنا سکتے، انسانوں کے لیے قانون کس نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ، تو حکم دینے کا اختیار انسانوں کے معاملات میں ان کے مسائل میں فیصلہ کن جو حکم دینے کا اختیار،
उन्हें सजा और जजा का पूरा सिस्टम देने का इख्तियार किसे? हम कहते हैं हकीम कौन है? इस्लाम में क्या है?
यहाँ पर हम लेते हैं
तो हाकिम कौन है?
अल्लाह है।
और इंसानों के लिए क्या है?
खिलाफत।
जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे नाफिज करा देना इंसानों का काम। अल्लाह ताला के अहकाम मौजूद है, कानून अल्लाह ने दिया है, उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन कराना यह हमारा काम। फैसले अल्लाह ने दिए हैं, इस तरह के झगड़ों में क्या फैसले होंगे, किस तरह होगा, और इसे एग्जीक्यूट करा देना उन्हें जो है वो हमारा काम है। यह है फिलहाल उसके स्वभाव की मजा है। इंसान जो है वो खलीफा है। माइकल
अभी मैं आपको सिर्फ इसकी कीमत बता देता हूँ। ऐसा क्या आज के मदरसे बैठे हैं शायद लोगों के नाम बताइए।
मरीशत की बहुत सारी तरजीहें या अदालतें की जा सकती हैं। इकनॉमिक या इस्लामिक सिस्टम
तो एक तरजीह जो मेरे आपके लिए आसान है समझनी वो है मालिक कौन होगा,
मिल्कियत किसकी होगी, ओनरशिप किसकी होगी। ठीक है, दुनिया के सैन्य काम में एक पुराना निजाम चलता है सरमायादारी निजाम, और उसके खिलाफ पहली इंसान ने अपनी कोशिश की या आप क्या पहली मजबूत कोशिश की है वो क्या है, वो है कम्युनिज्म। पहले निजाम क्या था वो भी समझते हैं, इससे हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बनता है। इस्लामी तालीमान का नई नई जो इंसानियत का इस्तेमाल होता था और एक ट्राइड का जो इंसानों का इस्तेमाल करता था, एक ट्राइंगल था ट्राइड था जिसमें रहकर जो है वो लोगों को दबाया जाता था।
ये है बादशाह।
बादशाह मुल्क का मालिक है, सारे मुल्क से जो है वो बड़े बड़े टैक्स जो है वहां से वसूल हो रहे हैं बादशाह तक आ गए। लेकिन अगर कुछ बना है कमरा तो अब बादशाह की बात कहाँ कहाँ जाएगी? आपको पता है दुनिया में जो इकोनॉमिकल के नवीन तरीन जराए वो कौन से? जरात से जो है वो प्रोडक्शन हुई है, तो लोग लगे हुए इसकी सफाई कर रहे हैं। हफ्ते जो पसंद आ रही है उसमें से मेजर शेयर किसके पास जा रहा है? बादशाह की बात है। जिनके मन बढ़ा है तो बादशाह क्या कहते थे, इन्हें मुख्तलिफ जागीरों में बांट दे देते हैं। ये जागीरें किसके पास होती है?
लॉर्ड के पास। क्या जागीरदार है जनाब बड़े बड़े,
अब वो कोई 20,000 है कोई 30,000 है, वो अपनी जो है फौज की पार्टी भी है या उनकी काजते हैं और मुख्तलिफ जो है जमीन के टुकड़ों पर ये जागीरदार जो है मुसलमान अपनी अपनी जमीनों पर जो है वो काज करा रहे। फसल तैयार हुई, एक शेयर अपने लिए रखा, बाकी काम एक किया ऊपर बादशाह की बात नहीं किया।
और ये दरमियान में क्या है भैया, ये आवाम नाच है इंसान है और जो
पीछे जा रहे हैं चक्की में बादशाह की और जागीरदारी की। अब उनमें अब वो होता खत्म होता है, बादशाह क्या कर रहा है? कुछ नहीं करता, सारे का फजूल उड़ाता है, मेहनत हम कर रहे हैं, खून बंदीना हमारा फर्ज हो रहा है, भलाई ये ले जाता है। तो ये जो जज्बा खत्म है क्या किया है, किस तरह इन्हें कम किया है? एक तो है धंधा, ठीक है, जो धन उठाएगा क्या किया जाएगा, सर काट दिया जाए, जिस तरह की बातें करेगा इज्जतनाक सजाएं देते हैं बादशाह और उनकी चमड़ी उधेड़ देते हैं। बाद दफा जो है भूसा भूसा लग के जो है मार के लटका दिया उसके लिए, लोग देखें इज्जत हासिल करें आइंदा ऐसी बात आ गई। फिर भी ये जज्बात दिखाना पड़ेगा उसके लिए एक और प्राणी को सुंदर किया गया
और ये बड़ा अजीब लगता है लेकिन है ऐसी बात। मजहबी रहनुमा
मजहब को इस्तेमाल किया गया तीन की तरह, लोगों से कहा गया कोई बात नहीं ये तो अब तुम्हारी जिंदगी ही हुआ है, ये बादशाह को जो है वो खुदा ने जो है ये बादशाह के राइट दिए, ये तो जो है सूरज वंशा खानदान से, ये तो चंद्र वंशा खानदान से, इनका ताल्लुक तो देवताओं से, इन्हें तो पैदाइशी राय से तुम्हें बादशाह करने का, कोई तुम कह रहे हो ये कुछ करते नहीं, इनका तो ताल्लुक भगवानों से देवताओं से, क्योंकि जो है वो उनकी निस्बत है, इसलिए इनका राइट है कि ये तुम करें। تو یہ سکھایا گیا اور دین کے ذریعے ان کے لیے جو ڈیٹرمنیشن تھا اسے ختم کیا گیا. انہیں کہا گیا برداشت کرو, صبر کرو, تمہیں آگت ہے اس کا جو ہے موت کے بعد تمہیں اس کا انعام ملے گا, جو ظلم ہو رہا ہے اسے سہو, جسے ریٹیلیٹ نہ کرو. تو یہ جو ہے ٹارگیٹ ہے جس نے انسانوں کا احتساب کیا ہے. اس وجہ سے اس بات کو ہمارے بالکل زیادہ تر دانش میں رہتے ہیں جو دین سے جو ہے وہ جنہیں نسبت کم ہی ہے تو وہ اسی چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ مذہب بھی ایک اپیل ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے ظلم کے خلاف اٹھنے پہ روکا جاتا ہے. اور ایسا ہوا ہے تاریخ کہ جیسے مذہب کو دین کے طور پر استعمال کیا. تو یہ جو حقیقتیں ہیں سمجھنا چاہیے. تو بات ہو رہی تھی معیشت کی, ماجک کون, تو ایک جیسے میں نے کہا کہ نظام پرانا تو یہ تھا کہ بادشاہ مارے گئے جنگی دار مارے گئے. عوام نے محنت کر لیا, انہیں پیدا ہی محنت کرنے کے لیے کیا گیا, بادشاہوں جنگی داروں کو پیدا ہی اس لیے اور تم سفر کرو اور جانی ایک نام کرو. یہ مذہبی رہنما جو ہے وہ سکھاتے ہیں. تو اس لیے کہ یہ تینوں آپس میں ملے رہتے تھے, یہ مذہبی رہنما جو ہے اسی وجہ سے یورپ اور امریکہ جو ہے, یا امریکہ بھی ہے تو یورپ کیا ہے کہ لوگوں سے جو ہے آباد ہوا ہے. دین کی جاری جو آئی ہے مذہب کی جاری, اس میں یہ بھی ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بھی ہم تفصیل سے اعتراضات کر دیں گے جب ہم پڑھیں گے کتاب کا اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا کرنا. اس میں یہ مذہبی جو ہے اور کم کیا ہے کہ تجربی طور سے آپ سمجھ گئے. تو مانے کون ہوگا ملک میں, زمین کس کی پراپرٹی ہوگی, یہ کارخانے کس کے ہوں گے, یہ کارے سونے چاندی یہ جواہرات کی اور معدنیات کی, اس کا مالک کون ہوگا. تو پہلے تو کہا جاتا تھا کہ یہی لوگ ہوں گے. انہیں میں سے جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تو جاگیرداروں کی شکل میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی, اب وہ جاگیردار بھی اور سرمایہ دار بھی. اب سرمایہ آ گیا اس میں انہوں نے کارخانے بھی خرید لی. تو اس کے خلاف انسانوں نے ریٹیلیٹ کیا اور جو ہے وہ کمیونزم نے کوشش کی کہ یہ جاگیرداروں کے اور سرمایہ داروں کے یہ پروڈکشن کے ذرائع چھین لیے گئے اور تمام عوام کی مشترکہ ملکیت. تو تصور اچھا تھا, نظریہ اچھا تھا کہ تمام انسان برابر ہیں, کوئی کسی کا احتساب نہ کرا, لیکن طریقہ کیونکہ سنت کے مطابق دیکھا, طریقہ جو ہے دین کے مطابق نہیں تھا, جبری جو ہے برابری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, پابندی لگا دی تھی کہ ہونا کہ کہیں نہیں, یعنی کوئی بھی آدمی کسی بھی پروڈکشن کے ذرائع کو اون نہیں کر سکتا, نہ کوئی زمین کا مالک ہو سکتا ہے, نہ کوئی کارخانے کا مالک ہو سکتا ہے, نہ کوئی دکان کا مالک ہو سکتا ہے. تو کمپٹیشن ختم ہو گیا, دو آدمی دکان میں کام کر رہے ہیں, دونوں کو برابر تنخواہ مل رہی ہے, تو ایک دوسرا آدمی کو محنت زیادہ کرے, محنت زیادہ کرنے کی اس کی دکان دکنی ہو جائے گی, تو محنت کم ہو گئی, محنت کم ہوئی, سب کو برابر مل رہا ہے, کمپٹیشن ختم ہو گیا. اس سے جب آپ یہ کمپیٹ کرتا ہے تو اس میں فائدہ عوام کا ہوتا ہے, پرائزز کم ہوتی ہیں, کوالٹی بڑھتی ہے, وہ چیز ختم ہو گئی. تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ طریقہ جو ہے چل نہیں سکا. کوشش تو تھی کہ اسی طرح کی ان لوگوں سے دیکھ کر اور عوام نے برابری کے طور پر یہ ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ فیلئر ہوا. یہ اپنا جو ہے وہ نتائج آج ان کے ہاتھ سے جو اور سرمایا دارانہ نظام جو ہے جسے کیپیٹلزم بھی کہتے ہیں, وہ مزید بڑا جن بن کر جو ہے انسانیت کو بڑھ سوال ہوا. تو ایک طریقہ کیا ہوتا ہے معیشت میں کمیونزم کے تھرو, کمیونزم کا طریقہ تھا دوسرا کیپیٹلزم. کیپیٹلزم کی کیا بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ رائٹ آف اونرشپ بھی ہے, جو مرضی جس کی ایک دکان ہو جائے تو دس دکانیں اور خرید لیں, جس کے پاس ایک ایکڑ زمین ہے وہ سو ایکڑ اور خرید لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے بتانا کیا ہے, انہوں نے دو طریقے ظاہر کرتے ہیں اور وہ پوری اکانومی کا استحصال ہے. وہ یہ صرف آج میں شادی کر چکا ہوں, گھر کو جسٹی سے چلا اگر اسے سمجھیں گے اور کم ہے. وہ یہ کہ لالچ کو ایک پازیٹیو انسٹنکٹ کے طور پر جو ہے وہ اسے بڑھایا جاتا ہے کہ جو جتنا لالچ کرے, لالچ میں کوئی برائی نہیں ہے, کرو, تمہارا ہاتھ میں ایک 100 روپے سے 200 کما سکتے ہو کماؤ. اور دو چیزوں کو جائز کیا گیا, دوے کو اور شروع کو, جب ایک آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور اسے انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو خطرہ کیا ہوتا ہے, खतरा ये होता है डूबना जाए, उस खतरे को हटा दिया गया सूद के जरिए, ये तो डूब ही नहीं सकता। अब जो 100 रुपए दिए इसके 125 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे उसका कारोबार चले ना चले, जिसने कर्ज दिया है। तो ये सूद के जरिए जो हुआ क्या कि वो रुपया जो है चंद सरमायादारों की बाजी में है, सब चीजों करके उन्हीं के पास रहता, सरमाया भी था, माल भी था, कैपिटल भी था, तो वो मजीद से मजीद मजीद मोटे होते जा रहे हैं। और आवाम जो है पहले भी जीतते थे, मजीद जो है उनका खून निचोड़ा जा रहा है। इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात फिर अगले लेक्चर पे करेंगे। कोई सवाल है तो करें। माजरत इस वक्त ये कह रहा हूँ कि अभी आपको सवालात का मौका जैसे कि बात की है 10 मिनट दिया जाएगा, अभी 2 दफ़ा से नहीं दे पाया, इंशाल्लाह अगली दफ़ा कोशिश करेंगे कि इसका बताया जाता है। जी कोई सवाल अभी एक और इस्तेलाह है ताबूत की, इन्होंने पूछा ताबूत है, एक होता है कुफर, एक होता है ताबूत। अल्लाह का एक हुक्म आया, एक आदमी कहता है मैं नहीं मानता, ये कुफर है। दूसरे कहता है अल्लाह का हुक्म नहीं माना, मेरा मानू मैं, ये ताबूत है। बोलते भी एक कदम आगे, वो कहता है अल्लाह की नीचे देखिए मेरी चलते, ये ताबूत है। तो यानी कहते हैं जब पानी जो है अपनी सरहदों से ऊपर आते हैं, हम कहते हैं दरिया में तुमियानी आ गई, अपनी बाउंड्री क्रॉस कर गया है। बंदा जो है बंदा को नाम है, वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर जाता है, अपने आप को वहाँ प्लेस करता है जहाँ आपका को होना चाहिए, अल्लाह को होना चाहिए। कहता है अल्लाह को नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। ये अल्लाह ने जो निजाम दिया ये मनसूबा है, इस पर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। जो हमने सोचे हैं वो चाहिए, उस पर इंसानों की तरक्की होगी। अकूल कौन लिहाजा और सब मुस्लिम। आप लोगों को मौका होगा कि बाद में भी आप सवाल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ 5 बजे तक होते हैं, तो ये कुर्बानी टाइम की आपके बात में और बंदा इंशाल्लाह कर सकते हैं, कोशिश करेंगे यहाँ पर भी आगे।